سلام شہیدو سلام، سلام شہیدو سلام۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، قاسم الجبارین، وقات دابر المعتدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد، وعلی آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین۔ امام زمانہ پہ درود بھیجیں۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتاب المتین وواسطک القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ خدا و متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد و آل محمد پر، بلند آواز میں درود بھیج کر۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور ماشاءاللہ بہترین خطابات آپ نے سنے اور بہترین کلام سنا، اور اس کے بعد مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوستوں کی دعوت کی وجہ سے یہاں آیا ہوں تو چند منٹ آپ کی سماع خراشی کروں گا۔ مہم مرکزی حیثیت ہمارے اس پروگرام میں شہداء کو ہے، تکریم شہداء کی مجلس ہے، اور اس میں بھی جو محور اور مرکز ہے وہ شہید قاسم سلیمانی ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے باوفا ساتھی شہید انجینئر ابو مہدی، شہید حسین اور دیگر۔ شہید قاسم سلیمانی کو کیوں شہید کیا گیا، کیوں مارا گیا؟ دھوکے سے۔ ان کی شہادت کے اسباب کیا ہیں؟ پاکستان کی سرزمین پر کیوں تکفیری ٹولے بنائے گئے، دہشت گرد پالے گئے؟ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے قتل عام کے لیے اور ان کی تکفیر کے لیے کیوں 8 سال سے زیادہ جنگ ایران پر مسلط کی گئی انقلاب کے بعد، اور انسرجنسی کیوں لبنان پر قبضہ کیا تھا اسرائیل نے؟ آخر ہماری دشمنی کی وجہ کیا ہے ہمارے ساتھ عالمی استکباری قوتوں کو، وہ ہمارے دشمن کیوں ٹھہرے ہیں؟ کس چیز کا ہم سے انتقام لیتے ہیں اور لے رہے ہیں؟ دوستو، جیسا کہ قبلہ آغا سرنگ ظفر نقوی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، انقلاب اسلامی ایران کا تذکرہ کر رہے تھے کہ 79 میں آئی ہے۔ اس انقلاب نے دنیا پر مسلط دو قطبی نظام کو چیلنج کیا، کہا لا شرقیہ لا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ، نہ ہم شرقی بلاک میں جائیں گے اور سوویت جینر کی چھتری کے نیچے جائیں گے، نہ غربی بلاک میں جائیں گے اور امریکہ کی چھتری کے نیچے نہیں جائیں گے۔ ہم آزاد خلق ہوئے ہیں، ہم حر ہیں، ہم حریت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، ہم آزادی خواہ ہیں، ہم عدالت خواہ ہیں، ہم عدل کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، ہم ظلم ستیزی کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ شر کا نظام بھی ظلم اور غرب کا نظام بھی ظلم، اور ہمارا ظلم سے ٹکراؤ ہے۔ امام خمینی کے معروف جملہ ہے، جب تک ظلم ہے مبارزہ ہے، اور جب تک مبارزہ ہے ہم میدان میں حاضر ہیں۔ یعنی جب تک ظلم ہے مبارزہ ہے، یعنی ظلم سے ٹکراؤ ہے، اور جب تک ظلم سے ٹکراؤ ہے ہم میدان میں موجود ہیں۔ ہمارا ٹکراؤ دنیا کے باطل نظام سے ہے، دنیا کے ظالمانہ سسٹم سے ہے۔ انہیں چیلنج کیا ہے آپ نے، اور 14 صدیوں سے مختلف شکلوں میں ہم ظلم کے نظام سے ٹکراتے ہوئے آئے یہاں تک، ہم خون کے دریا سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ لہذا 79 کے بعد دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، تشیع خود نئے مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ اس سے پہلے دو جملے بات سن لیتا کہ بات مربوط ہو جائے۔ غیبت کبریٰ میں ایک مرحلہ وہ آیا، ہمیں علماء کے حوالے کیا گیا، اور وہ علماء محدث کہلاتے تھے۔ جائیں علماء کے ساتھ رہنا سیکھیں تاکہ آپ کو امام کے ساتھ رہنا آ جائے، سیکھ لو۔ ایک مرحلہ گزرا، چند صدیاں گزری، اب وہی علماء جو محدث تھے وہ فقیہ اور مرجع بن گئے، مرجعیت اور فقاہت کا دور شروع ہوا، ہماری مرکزیت بڑھ گئی۔ ایک مرجع ہے اور اس کی تقلید ہو رہی ہے، فقہا ہیں، ہمارا مرکز بن گیا نجف، ہماری طاقت بڑھ گئی، ہمیں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ سفر بھی صدیوں پر محیط ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا، وہی عالم جو محدث تھا، فقیہ تھا، مرجع تقلید تھا، اب ولی فقیہ بھی ہے وہ۔ تیسرا مرحلہ تشیع کی عظیم طاقت کا مرحلہ ہے۔ تاریخ پڑھیں، تشیع ولایت فقیہ کے دور میں بہت طاقتور ہو گیا، اور اس دور میں پھر شہید بہشتی جیسی شخصیات، شہید قائد عارف حسین الحسینی قدس سرہ جیسی شخصیات، شہید عباس موسوی، سب کا نام لے لیں، حسن سید شہید قاسم سلیمانی بھی ولایت فقیہ کے دور میں وجود میں آیا ہے۔ ایک عظیم جنگجو، ایک عظیم اسٹریٹجسٹ، اور ایک مدبر، بابصیرت، باشعور، غیرت مند، شجاع کمانڈر۔ جیسے مولا علی کے دور میں مالک اشتر جیسی شخصیات وجود میں آئیں، اس دور کے اندر مالک اشتر کی راہ پر چلنے والے طاقتور لوگ وجود میں آئے۔ قاسم سلیمانی اور انقلاب، انقلاب جب آیا تو اس نے چیلنج کیا عالمی سپر طاقتوں کو، اور ٹکراؤ شروع ہوا۔ 8 سال ان پر جنگ مسلط رہی، ان کے بارڈر پر جنگ تھی اور ملک کے اندر جنگ تھی۔ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے، ٹکرائے ہیں یہاں پر پوری دنیا کے ساتھ، ایران کے مظلوم عوام اور وہاں کے لوگ۔ 8 سال جنگ ہوئی، ایران کی ایک بالش زمین پر بھی قبضہ نہیں کر سکے، اور وہ جو انقلاب کو ختم کرنے آئے تھے وہ شکست کھا گئے۔ پھر یہ جنگ رکی نہیں، یہ جنگ آگے بڑھی۔ جب عالمی استکباری قوتوں نے بدترین شکست کھائی تو وہاں بلنڈر کرنا شروع کیا انہوں نے خود، جیسے بکھلایا ہوا آدمی کرتا ہے. یہ جنگ ایران سے نکلی عراق میں چلی گئی, کس کے خلاف؟ امریکنز کے خلاف اور داعش کے خلاف. وہاں سے شام میں چلی گئی, کس کے خلاف؟ داعش کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف. یمن چلی گئی عالمی استکباری قوتوں کے خلاف. لبنان چلی گئی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف. اور پھر آخر میں اسرائیل کے اندر چلی گئی. یہ جنگ فتنوں کے گھر میں چلی گئی, فتنہ گری کے مرکز میں چلی گئی, یعنی اسرائیل کے اندر جنگ چلی گئی. دن بدن آگے بڑھتے چلے گئے, یہ لوگ تسخیر کرتے چلے گئے دشمن کے مورچوں کو اور اسے ناکام بناتے چلے گئے. اس دور کو رابر عزیز انقلاب نے کہا یہ ویسٹ سے مغرب سے مشرق کی طرف پاور کے شفٹ ہونے کا دور ہے. مغرب کی طاقت ٹوٹ رہی ہے اور پاور شفٹ ہو رہی ہے ایسٹ کی طرف, ایشیا کی طرف, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. پہلے جب دو عالمی جنگیں ہوئیں جن کے نتیجے میں پاور ری سائز ہو کر ری شیپ ہوئی اور دو قطبی نظام دنیا میں آیا, دو عالمی جنگیں ہوئی ہیں. اب یہ شدید ٹکراؤ ہے, یہ دو چار دن کا نہیں ہے, 1979 سے پہلے بھی تھا, پھر انقلاب کے بعد شروع ہوا اور آج تک جاری ہے, 40 سال سے اوپر ہونے کو ہیں. یہ ٹکراؤ جاری ہے اور جو مقاومت کا علاقہ ہے یہ طاقتور ہوئے ہیں. انقلاب کے بعد کا ایران دیکھیں اور آج کا ایران دیکھیں, کتنا طاقتور ہے. کل کی حزب اللہ دیکھیں اور آج کی حزب اللہ دیکھیں, کتنا طاقتور ہے. کل کی حماس دیکھیں جو گریلوں سے لڑتی تھی اور آج دیکھیں کتنا طاقتور ہے. یمن کے لوگوں کو دیکھو, کل کتنے بےچارے ننگے پاؤں لڑتے تھے, آج کتنے طاقتور ہیں. یہ سارے کا سارا ریزسٹنس کا علاقہ طاقتور ہوا ہے اور اس میں مرکزی رول شہید قاسم سلیمانی کا ہے. شہید قاسم سلیمانی کا ہے. اس نے جو سب سے بڑا کام کیا, ایک تو مقاومت کو طاقتور بنایا اور بقول رابر عزیز انقلاب حضرت آ کے ایک مقاومت کا فرنٹ تیار کیا, جسے فارسی میں کہتے ہیں جبہ مقاومت, یعنی ایران کی مقاومت, عراق کی مقاومت, شام کی مقاومت, لبنان کی, فلسطین کی, یمن کی, سب کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کر دیا, ایک عظیم محاذ کھڑا کر دیا مقاومت کا امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں اور ان کے الائز کے مقابلے میں. یہ بہت عام ہے. ابھی دیکھیں اس وقت اسرائیل کے ساتھ حماس کی جب فلسطینیوں کی لڑائی ہے تو وہاں پر عراق بھی لڑ رہا ہے, شام بھی لڑ رہا ہے, لبنان بھی لڑ رہا ہے اور یمن بھی لڑ رہا ہے. یہ مقاومت کا ایک بہت بڑا علاقہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور دیکھیں باب المندب ہے اور میڈیٹیرین سی ہے, دیکھیں ریڈ انڈین سی, ریڈ سی ہے, وہاں پر اسرائیل کا نہ کوئی جہاز آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. کنہوں نے کیا ہوا؟ یمن کے لوگوں نے. وہ کہتے تھے کہ ہم پر حملہ اسرائیل نے اور امریکہ نے کروایا ہے, ان کے پوٹینشیل سے یہ واقف تھے امریکہ اور اسرائیل. آج سب کے سامنے واضح ہے دنیا میں سب سے بڑے مظاہرے فلسطین کے حق میں یمن میں ہو رہے ہیں, پوری قوم اکٹھی ہے. ضرور پڑھ لے محمد والے محمد والے. دو باتیں, اب جو وار کیا ہے ریزسٹنس نے اسرائیل کے اوپر, ایک عظیم محاذ بن گیا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف مقاومت کا. جو وار کیا ہوا ہے وہ 75 سالہ تاریخ کا سب سے کاری وار ہے جو اسرائیل پر ہوا ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس,
بس فلسطین کا قضیہ ختم ہو گیا، نارملائزیشن کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو، اپنے ملک میں اس کے سواد خانے کھولو. سب بکرے تھے، سب ڈرے ہوئے تھے اسرائیل سے. ایسا وار کاری وار ہے. رب عزیز انقلاب نے کہا ہے یہ ایسا وار ہے جو ناقابل تلافی ہے، ایسی ضرب ہے جو جان لیوا ہے. یہ جو طوفان اقصا کا وار ہوا ہے، اسرائیل کے غبارے سے ہوا نکال دی اس نے. اسرائیل بڑا طاقتور ہے، بڑا ڈیفنس سسٹم اچھا ہے اس کا، اس کی انٹیلیجنس بہت زبردست ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا. ثابت ہوا اسرائیل جنگ نہیں لڑ سکتا، جنگ کی جرائم کا ارتکاب کر سکتا ہے. رابر نے کہا کہ جب انہوں نے غزہ پر حملہ کیا اور بچوں کو مارنا شروع کیا تو کہا انہوں نے اپنا جو کاری وار ان کو لگا تھا، کاری ضرب لگی تھی، اس کا علاج نہیں کیا بلکہ اس کو مزید گہرا رمی کر دیا. پوری دنیا کے اندر اسرائیل میڈیا وار ہار چکا ہے. دنیا کے عوام کی نگاہوں میں لوگ اس سے متنفر ہیں، گر چکا ہے اسرائیل، اس کا امیج سیاہ ہو چکا ہوا ہے، مکرو چہرہ اس کا سامنے دنیا کے آیا ہے. لہذا اسرائیل میڈیا وار میں بھی شکست کھا گیا ہے. یہ بہت بڑی وار، نیریٹو کی جنگ. ہمیشہ اسرائیل پروپیگنڈے کی وار میں جیت جاتا تھا، یہاں شکست کھا گیا ہے. پوری دنیا کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں، یورپ میں بھی ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ حالانکہ میڈیا کی امپائر ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا پوری کا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن میڈیا کی وار شکست کھا گئے ہیں. ان کا اپنا نفاق عوام کے سامنے روشن ہو کے آ گیا ہے. اس پورے اسرائیل کے ساتھ اس لڑائی میں غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اہل تشیع کھڑے ہیں، اہل تشیع کھڑے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. قاسم سلیمانی نے غزہ کے مظلوموں کو مچھلی پکا کے نہیں کھلائی، انہیں جال بنانا سکھایا. امام خمینی قدس سروں کی تعلیمات یہ تھیں کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرو، ان میں چند چیزوں کا خیال رکھو. نمبر ون، وہاں کی لوکل لیڈرشپ کو سپورٹ کرنا ہے، اپنی طرف سے وہاں قیادت نہیں ٹھونسنی آپ نے. نمبر دو، انہیں اپنا بھائی سمجھنا ہے، انما المؤمنون اخوة، مومن بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، وہ اپنے برابر سمجھنا، انہیں برادر سمجھنا ہے، انہیں اپنا نوکر نہیں سمجھنا، اپنا ملازم نہیں سمجھنا، انہیں اپنا ٹول نہیں سمجھنا. اس کے بعد انہیں امپاور کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میزائل دے دو کچھ، اس کے بعد باقی چیزیں اپنے پاس رکھ لو، نہیں. جیسے امریکہ اور یورپ کرتے ہیں، آپ کو جہاز دے دیں گے، اس کے پرزے ٹیکنالوجی وغیرہ کنٹرول رکھیں گے، شرائط رکھیں گے. انہیں امپاور کرنا ہے، طاقتور بنانا ہے، پھر انہیں چھوڑ دینا ہے اپنی مرضی سے وہ جو کریں، انہیں ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہے. انہوں نے جنگ لڑنی ہے لڑے، نہیں لڑنی ہے نہ لڑے، انہیں ڈکٹیٹ نہیں کرنا، انہیں آزاد رہنے دینا ہے. لہذا غزہ کے مظلوم طاقتور ہو گئے. 41 کلومیٹر لمبائی ہے غزہ کی، جو اسرائیل کے ساتھ بارڈر لگتا ہے. 6 کلومیٹر بعض جگہوں پر، بعض جگہ پر 12 کلومیٹر چوڑائی ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے. آج 3 ماہ ہونے والے ہیں اور اسرائیل کو لاشیں وہاں سے مل رہی ہیں. 3 ماہ ہونے والے ہیں، اتنا طاقتور بنایا. جنگ اسرائیل کے اندر چلی گئی ہے. اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ تھی، نمبر ون، کہ جنگ اسرائیل کے بعد لڑنی ہے ہم نے، باہر اسرائیل کے اندر جنگ نہیں آنے دینی. نمبر دو، فیصلہ کن حملہ کرنا ہے. نمبر تین، کم وقت میں نتیجہ حاصل کرنا ہے. 55 کی جنگ کے اندر انہوں نے 9 دن میں جنگ کا فیصلہ کر دیا، سخت حملہ 9 دن میں. 1967 کے اندر 6 دن میں فیصلہ کر دیا، چند عرب ملکوں سے لڑے ہیں وہ. فیصلہ کن حملہ، جنگ بھی باہر لڑی ہے اور 6 دن میں ہار گئے وہ سارے مد مقابل. 1973 میں اسرائیل نے 19 دن جنگ لڑی ہے اور شکست دی ہے مد مقابل ممالک کو. اب دیکھیں یہاں پر جنگ اسرائیل کے اندر ہے, اسرائیل کے اندر آئی ڈی پیز ہیں, انٹرنلی ڈسپلیس پیپلز ہیں, وہاں پر جنوب سے بھی ہیں اور غزہ کی طرف سے بھی ہیں اور طرف سے بھی ہیں. جنگ اسرائیل کے اندر ہے. نمبر دو, فیصلہ کن حملہ, حملہ نہیں تھا, جنگی جرائم تھے وہ جو بچوں عورتوں کو قتل کیا جا رہا تھا. تیسرا, کم وقت میں جنگ کو ختم کرنا ہے, کامیابی حاصل کرنی ہے. 3 ماہ ہونے والے ہیں, یعنی اسرائیل اسٹریٹجیکلی شکست کھا چکا ہے, اسرائیل کی اسٹریٹجک شکست ہو چکی ہے. جنگ اسرائیل کے اندر, فیصلہ کن حملہ نہیں ہوا, جنگی جرائم ہوئے ہیں اور اسرائیل کا منہ کالا ہوا پوری دنیا میں, اور اس کے بعد جنگ کم مدت میں ختم نہیں ہوئی, چل رہی ہے. اسرائیل شکست کھا چکا ہے اسٹریٹجیکلی. رب العزیز انقلاب نے کہا کہ اس علاقے کا, ویسٹرن ایشیا کا سیاسی جغرافیہ چینج ہو رہا ہے, بدل رہا ہے سیاسی جغرافیہ, سیاسی جغرافیہ بدل رہا ہے, جیو پولیٹیکلی چینج آ رہی ہے. امریکہ کے حق میں نہیں, امریکہ کے حق میں نہیں بلکہ مقاومت کے حق میں بدل رہا ہے. توجہ, سیاسی جغرافیہ جو جیو پولیٹیکلی چینج آ رہی ہے وہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے بلکہ مقاومت کے حق میں ہے. یہ بہت اہم نقطہ جو رابر نے فرمایا ہے, اور میرا سلام ہو اپنے رابر کو. یہ سب ان کی بنائی اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے. کیا مطلب؟ امریکہ کیا جو سیاسی مطلوبہ جغرافیہ تھا وہ کیا تھا؟ امریکہ چاہتا تھا اسرائیل بہت طاقتور ہو, طاقت کا مرکز ہو, اطراف کے ملک چھوٹے چھوٹے اور کمزور ہوں جو اسرائیل کے شیلٹر میں ہوں. یہاں کے علاقے کے اوپر ذخائر تیل کے, ذخائر انرجی کے, ذخائر پر اسرائیل کا کنٹرول ہوگا, باقی سارے نیچے ہوں گے اس کے. رابر فرماتے ہیں یہ نہیں ہو رہا. کیا ہو رہا ہے؟ مقاومت طاقتور ہو رہی ہے. محوریت اور مرکزیت کس کو حاصل ہے؟ ریزسٹنس کو, ایران کو, عراق کو, شام کو, لبنان کو, مظلوم فلسطینیوں کو, یمن کو. یہ ریزسٹنس کا بلاک ہے, یہ مقاومت اور مزاحمت کا بلاک ہے, یہ طاقتور ہو رہا ہے. اور جو اطراف کے ملک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کی کوشش کی جا رہی ہے. امریکن ان کو توڑ کر, تقسیم کر کے, کمزور کر کے اپنے نیچے رکھنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کسی کے کسی ملک کو نہیں ٹوٹنے دیں گے, کسی حکومت کو نہیں گرنے دیں گے. ٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں آپس میں, اعتماد کی فضا کو بحال کیا جا رہا ہے. آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, تم امریکی کیا شکنجے سے بھی نکلو گے اور عزت بھی پاؤ گے. اس وقت دیکھ رہے ہیں, امریکہ نے اسی خطے کے اندر یمنیوں کو روکنے کے لیے, انہیں حوثی نہ کہا کریں, وہ انصار اللہ ہے, وہ اپنے آپ کو حوثی نہیں کہتے, کچھ صنعاء والے بھی ہیں, ہوس تو ایک گاؤں ہے وہاں کا, جہاں کا سید عبد الملک ہے. تو امریکہ نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, سمندری کنٹرول کے لیے ایک الائنس بنایا. پوری دنیا سے بمشکل 10 ملک اکٹھے کیے, ایک کا تو پتہ نہیں جگہ کہاں ہے, سیشل پتہ نہیں کدھر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فرانس نکل گیا, اسپین نکل گیا, اور ملک نکل گئے. 4-5 ملک بمشکل امریکہ کٹھے رکھ سکا ہے. کس کے خلاف؟ مقاومت کے خلاف, یمن کے خلاف. امریکہ اکیلا تنہا ہو رہا ہے, طاقت ٹوٹ گئی ہے امریکہ کی, اسرائیل کی طاقت ٹوٹ چکی ہے, گھیرا ہوا مقاومت نے اس کو اپنے دائرے میں. لہذا فرنٹ پر کون ہے؟ علی کے ماننے والے, اہل تشیع ہیں, اور فلسطین کی مظلوم مقاومت ہے. یہ کٹھے ہیں آپس میں. اسرائیل کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے, زمین نکل رہی ہے, ایک دن دھرام سے ڈھائے جائے گا. یہ باقی نہیں بچ سکتا, نہیں رہ سکتا اسرائیل. دیکھو اسرائیل کا نہ ڈیپتھ ہے نہ بیک ہے. اسرائیل کی چوڑائی بعض جگہوں پر 15 کلومیٹر ہے, بعض جگہ پر 100 کچھ ہے. یہ چھوٹا سا ملک جس کا وقت کھڑا کیا گیا تھا شکست کھا رہا ہے, اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ مجھے بتائیں, کیا امریکی نظام امام کے ظہور کے راستے میں رکاوٹ تھا یا نہیں تھا؟ ٹوٹ رہا ہے نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ اسرائیل امام کے ظہور کے راستے میں رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ امام کے ظہور کے راستے کی رکاوٹیں گر رہی ہیں, تسخیر ہو رہی ہیں. ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں. دشمن کیا کرتا ہے یہاں پر؟ دشمن امریکہ, اسرائیل. اگر یہ لوگ نہ کھڑے ہوتے, یہ جو مقاومت کا فرنٹ بنایا شہید قاسم سلیمانی نے, اگر یہ نہ ہوتا تو آج اسرائیل ہمارے بارڈر پر ہوتا. قاسم سلیمانی نے 90 ملکوں کے دہشت گردوں کو شکست دی. جنگ کہاں آ گئی تھی؟ شام کے اندر, عراق کے اندر, ادھر آ گئی تھی نا, یمن کے اندر. اب جنگ وہاں سے باہر نکل کر کہاں چلی گئی ہے؟ اسرائیل کے اندر. قاسم سلیمانی اس نے عظیم مقاومت کا محاذ بنایا. رابر انقلاب نے کہا کہ قاسم سلیمانی کا سب سے بڑا کارنامہ مقاومت کا محاذ بنانا ہے. ان کو جوڑ دینا ہے آپس میں, ملا دینا ہے آپس میں. فلسطینیوں نے جب حملہ کیا کسی کو بتایا نہیں, لیکن اگلے دن سے ساری مقاومت میدان میں آ گئی. اتنے قریب ہیں یہ دوسرے کے. لہذا اب دشمن کیا کرتا جاتا ہے؟ دیکھو پاکستان بہت عام ہے. تو پڑھ لے محمد والے ہو کر, میں بس بات ختم کرتا ہوں. پاکستان بہت عام ہے. پچیس 26 کروڑ عوام کا اتنی ملک, شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا گیٹ وے. امریکن نے اس کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, اسرائیل نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. گریٹر اسرائیل کے منصوبے شکست کھا گئے. جنگوں کے ذریعے بڑھنا, بڑا ہونا, ڈیل آف سنچری کے ذریعے بڑھنا شکست کھا گیا. پھر تھی نارملائزیشن, سفارتی تعلقات بنا کر اسرائیل کو مسلمان ممالک کے پائے تخت میں لے جایا جائے, یہ بھی شکست کھا گیا. پاکستان کو اپنے شکنجے میں رکھنا چاہتا ہے امریکہ. کیسے؟ چھوٹے پست گھٹیا بے ضمیر ضمیر فروش ہم پر مسلط ہو, جن کے اندر کوئی غیرت نہ ہو, حمیت نہ ہو, بزدل بکے ہوئے حقیر لوگ ہم پر مسلط ہو, ملک ان کے ہاتھ میں ہو, ملک کو اندر سے بحرانوں کا شکار کیا جائے. سیاسی بحران, معاشی بحران, سماجی بحران, امن و امان کا بحران, الجھا کے رکھو ان کو آپس میں. یہ حکمران گس بیٹھی ہے. کیا موجودہ حکمرانوں کو کسی نے عوام نے اپنے پر مسلط کیا ہے؟ نہیں, یہ قابض ہے, قابض, یہ قاتل قابض ہے. کوشش کیا کرتے ہیں؟ سندھی مہاجر کو لڑاؤ, پختون بلوچ کو لڑاؤ, پنجابی سرائکی کو لڑاؤ, شیعہ سنی کو لڑاؤ, لسانی بیس کے اوپر لڑائیاں کراؤ, علاقائیت پر, قومیت پر, مسلکوں کے نام پر. انہوں نے ایسے احمق اور بے وقوف پالے ہوئے ہیں جن کو استعمال کرتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں اپنی مرضی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بی کے اندر وہاں کے لوگوں کے جو حقوق ہیں قانونی, وہ نہیں دے رہے ان کو, اور ان کو الجھایا ہوا ہے. ادھر پاڑا چنار کے علاقے میں چلے جائیں, وہاں پر جنگ شروع کروا کے وہاں پر حالات خراب کر رہے ہیں, نامنی ادھر بھی پیدا کر رہے ہیں. سارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے. بلوچستان کے اندر کیا صورت حال ہے دیکھ لیں آپ. یہاں کی مائیں بہنیں بیٹیاں سلام آباد گئیں, راستے میں سب لوگوں نے ان کا احترام کیا، ان کا استقبال کیا، اور اسلام آباد پہنچتے ان کو ڈنڈوں سے مارا، عورتوں کو انہیں پکڑا، گرفتار کیا، تھانوں میں بند کیا ان کو، بچوں کو بھی. کیا ہم پر جو مسلط ہے کہہ سکتے ہیں پاکستانی ہے؟ پاکستانیوں کی ثقافت میں ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، خواتین کا احترام ہوتا ہے. یہ کسی درندوں کے باڑے میں تربیت پائے ہیں، وہاں ان کو پالا پوسا گیا ہے، ان کی آنکھوں پر بے حیائی کی چربی چڑھی ہوئی ہے. لہذا پاکستان کو الجھا کے رکھو، اہل تشیع کو الجھاؤ، کیونکہ آپ 5-6 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہیں، وہ جانتے ہیں اب یہ طاقتور ہیں، یہ میدان میں اترے. تو لبنان میں تو 10-12 لاکھ ہے، اس پورے ریجن کے اندر امریکی اسرائیلی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے. یہ وطن سے محبت کرنے والے ہیں، یہ پاکستان کے غیرت مند بیٹے ہیں، ڈرتے ہیں آپ سے، جیسے یمنیوں کے پوٹینشل سے ڈرتے تھے ان پر حملہ کروایا. وہ 2-2.5 کروڑ ہے، سب سے زیادہ جمہوری اسلامی ایران کے بعد آپ ہیں، آپ پوری دنیا میں. ہمارے جوانوں کو کوشش کریں غلط راستوں پر لے جائیں، تقسیم کریں، ٹکڑوں میں بانٹیں، الجھائیں ان کو آپس میں، ان کے مقابلے میں ایک رنگ بنایا جائے جہاں پر بدترین اور گندے لوگوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، جھوٹوں کو، مکاروں کو، دھوکے بازوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے اور ان سے لڑایا جائے ان کو. تکفیری ٹولہ، یہ دہشت گرد ٹولہ، یہ نہیں چاہتے کہ ہم مین سٹریم میں آ کر سیاسی جدوجہد کر کے اس ملک کے نظام کو چینج کریں، نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی رنگ میں رہیں، تکفیریت اور دہشت گردوں کے رنگ میں، وہاں پر لڑتے رہے ہم. یہ جو بھی کر لیں ہم اس طرف نہیں جائیں گے. پڑا چنار میں قتل و غارت گری شروع کروائی تاکہ شیعہ سنی فساد شروع ہو جائے، شکست کھا گئے. عقل مند سمجھدار اہل سنت کبھی بھی ان کے فتنوں کا شکار نہیں ہوتے، ان کی سازشوں کا شکار نہیں ہوتے. ہم اس دور میں، دنیا بدل رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے، پاور شفٹ ہو رہی ہے، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اسٹریٹجیکلی چینج آ رہی ہے دنیا کے اندر. ان تکفیریوں کے جو بڑے بڑے پہ جو تھے، کیا اسے کہتے ہیں کہ پشتیبان تھے، وہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کی طاقت کے ستون ڈھہ رہے ہیں. درود پڑھتے محمد والے ان کو. ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے ان کو. میں بخار تھا جب میں آ رہا تھا، کافی دنوں سے ایک نیا ویریئنٹ آیا ہوا ہے، انفلوئنزا ویریئنٹ، جو کرونا کی طرح ہے. 10-12 دن بخار میں رہا ہوں، بہت زیادہ سے کھانسی شروع ہو جاتی تھوڑی تھوڑی. بہرحال دوستو، یہ زمانہ آپ کی طاقت کا دور ہے، آپ کی طاقت کا زمانہ ہے. حریت، آزادی خواہی اور عدل کا پرچم آپ کے ہاتھ میں. ہم جتنے بیدار ہوں گے ہم اتنے ہی طاقتور ہوتے چلے جائیں گے. آپس میں نہیں الجھنا ہے، ہم نے اپنے ڈفرنسز کو مینج کرنا ہے، آپس میں نہیں الجھنا ہے. دشمن یہی چاہتا ہے، ہمارے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھوائے گا جو ہمیں آپس میں الجھا دے. ہم نے الجھنا نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک غلطی ہوگی اگر ہم الجھے تو. ہم دشمن سے غافل ہو جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے. پاکستان کو جہاں لے جایا جا رہا ہے، میرا ایمان اور یقین ہے کہ اس کو بالآخر ہم نے بچانا ہے، حسینیوں نے بچانا ہے. ہم نہ کسی کو ایٹمی احساسوں پر کمپرومائز کرنے دیں گے، ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو اس بات پر سہن کرنے کے لیے اٹھیں گے. یہ کسی شخص کے احساسے نہیں ہیں, یہ پاکستان اور پاکستان کی قوم اور ملت کے احساسے ہیں. یہ نہیں کہنے دیں گے ان کو, ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا ان کو. دشمن کی سازش یہ ہے اور اپنے شامل ہیں کہ پاکستان کی فوج میں اور عوام میں فاصلے پیدا ہو جائیں, لوگ فوج سے نفرت کریں. فوج کبھی بھی تنہا وطن کا دفاع نہیں کر سکتی جب تک عوام ساتھ نہ ہو, یعنی پاکستان کو بے دفاع کرنا چاہتے ہیں, پاکستان پر کاری وار وغیرہ کرنا چاہتے ہیں. اس کا راستہ روکیں گے ہم پاکستان کو نہیں ٹوٹنے دیں گے, ہم پاکستان کو توڑنے والوں کے بھی ہاتھ توڑیں گے, ان کی آنکھیں پھوڑیں گے, ان کی گردنیں مروڑیں گے. بھول جائیں تم, ہمارے اسلاف نے پاکستان بنایا تھا, ہمارے اسلاف نے پاکستان بنایا تھا, ہم اسے بچائیں گے. علی کے ماننے والے مولا حسین کے ماننے والے بچائیں گے.
دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے, پاکستان بنایا تھا.
میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, شاید پچھلے سال بھی سنایا تھا. پاکستان کے جنرل صاحب ایران گئے اور انہوں نے تقاضا کیا کہ قاسم سلیمانی شہید سے ان کی ملاقات ہو. ملاقات مشہد میں ہوئی. جب انہیں پتا چلا کہ جنرل صاحب سید ہیں, انہوں نے کہا پھر سے مسجد میں ملوں گا, امام رضا علیہ السلام کے حرم میں. ان جنرل صاحب نے کہا افغانستان میں جو پالیسی ہے ایران کی, اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. انہوں نے کہا اگر واقعی ایسے ہے تو پھر افغانستان میں, قاسم سلیمانی شہید نے کہا ہماری آپ کے پیچھے نماز ہے. یہ خود مجھے شہید نے خود بتایا ہے اور اس بندے نے پاکستان آگے بتایا ہے. جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہمارے علم میں ہے کہ امریکہ یا کوئی عرب ملک آپ پر حملہ کرے گا, ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم بے طرف رہیں گے, غیر جنبدار رہیں گے. انہوں نے جواباً کہا اس جنرل صاحب کو, جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, چار پانچ جنگ امریکہ سے ان کو میں نے شکست دی ہے. جہاں تک عرب ملکوں کا تعلق ہے, وہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ایک گھنٹہ بھی نہیں لڑ سکتے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اگر پاکستان کی کسی غیر اسلامی ملک سے جنگ ہوئی, ہم غیر جانبدار نہیں رہیں گے, ہم خون دیں گے اپنا پاکستان کے لیے. میں پاکستان کے لیے اپنا خون دوں گا. یہ ہے قاسم سلیمانی جو صرف ایران کے لیے نہیں لڑا, تمام اسلامی ممالک کے لیے بھی لڑا ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے لڑا ہے. خود سوچو اگر داعش کامیاب ہوتی شام میں, عراق میں, گریٹر اسرائیل اگر بنتا, یہ سارے ملک ٹوٹتے توڑے جاتے, چھوٹے چھوٹے بنائے جاتے, نہ مسلمان ممالک کی طاقت بچتی, نہ مسلمان امہ کی طاقت بچتی, ٹوٹ جاتی. یہ اس کا احسان ہے قاسم سلیمانی کا پوری دنیا کے اسلامی ممالک پر اور پوری امت مسلمہ پر کہ اس نے گریٹر اسرائیل بننے کے منصوبے کو خاک میں ملایا ہے, شکست دی ہے اسے, توڑ دیا اس کو. اور آج الحمدللہ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور مزید ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس بڑے شیطان کی طاقت کی اور اس کے الائز کی. ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. دور پڑے محمد والے محمد پر ایک عظیم ذمہ داری ہماری گردنوں پر آنے والی اور آ چکی ہے. تیار ہونا اس کے لیے, شفٹ آف پاور کے لیے تیار ہونا ہے. آپ ہیں جو پاکستان کے حقیقی اور سچے فرزند ہیں, آپ ہیں جو کسی سے وابستہ نہیں ہے. آپ ہیں جو کبھی بھی اپنے وطن سے خیانت نہیں کر سکتے، آپ ہیں، اس لیے کہ آپ نے عادلوں کو امام مانا ہے، خائنوں کو نہیں مانا. آپ بے وفائی نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کا آقا اور مولا ابو الفضل عباس ہے، جسے وفا کا خدا کہتے ہیں، جس نے وفا کو عظمت اور معراج بخشی، ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم وہ جو شہادت کے عاشق ہیں، ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں، ہمارا مکتب شہادت سے تعلق ہے. اور امام خمینی کا جملہ ہے، مکتبی کے شہادت دارد اسارت ندارد، جس مکتب میں شہادت ہو وہاں غلامی نہیں ہوا کرتی، وہاں غلامی نہیں ہوا کرتی. لہذا ایک عظیم دور میں ہم ہیں، حساس دور میں. شہید قائد ہمارے درمیان اس طرح سے نہیں ہے، کاش وہ ہوتے ہمارے سامنے، ہم ان کے پیچھے ہوتے. واللہ بخدا پہاڑوں کو راستے سے اٹھا کے پرے پھینکتے. ہم سب ذمہ داری انجام دیتے، اپنی کمزوریوں کو اکٹھے ہو کر برطرف کرنا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا کے تحولات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سخت موڑ پہ پہنچے ہوئے ہیں، اس سے آگے نکلیں گے تو کامیابیوں کا میدان ہے، ہموار سرزمین ہے. کوشش چاہیے، ہمت چاہیے، بصیرت چاہیے، آگہی چاہیے، شعور چاہیے، اور رابر کے ساتھ، رابر کے پرچم تلے کھڑے ہونا پڑے گا. آپ دیکھیں فلسطین کے مظلوم رابر کی اطاعت میں آئے، طاقتور ہو گئے. عراق والوں نے عراق بچا لیا، شام والوں نے شام بچا لیا. حزب اللہ کتنی طاقتور ہے، یمن کتنا طاقتور ہے. ہمیں بھی ہمارے مکتب اہل بیت کے اندر، ہمارا سیاسی پیشوا کون ہے غیبت کبریٰ میں؟ ولی فقیہ. ہمارا لیڈر کون ہے؟ ولی فقیہ، وہ ہمارا لیڈر ہے. کوئی دنیا پرست ہمارا لیڈر نہیں ہے، کوئی اقتدار پرست ہمارا لیڈر نہیں ہے. آنے والے انتخابات میں آپ کا نقش و رول ہے. آپ 5-6 کروڑ شیعہ ہیں، کم سے کم آپ کا 3 کروڑ ووٹ ہے. یہ ووٹ کہاں استعمال ہونا چاہیے؟ گلی کی سڑک، گلی کے لیے، پلی کے لیے، نالی کے لیے. اس لیے ووٹ استعمال نہیں، یہ ووٹ اس حساس دور کے اندر امریکہ کو شکست دینے کے لیے، امریکی ایلائز کو شکست دینے کے لیے، اسرائیل کے حامیوں کو شکست دینے کے لیے، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے خواب دیکھنے والوں کو ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دینے کے لیے یہ ووٹ استعمال ہونا ہوگا.
مردہ باد، مردہ باد. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ مردہ باد، مردہ باد.
دیکھو آپ کو نیزوں پر قرآن بھی دکھائی دیں گے. 1400 سال پہلے مولا علی کے ساتھیوں نے نوک نیزہ پر قرآن سے دھوکہ کھایا. علی کہتے رہے میں قرآن میں ناطق ہوں، لیکن دھوکہ کھا گئے. بصیرت کے اندھے دھوکہ کھا گئے. اس وقت کیوں کامیاب ہے علی کا غیرت مند بیٹا، میری شہزادی کا شریف اور کریم بیٹا، شجاع اور بہادر بیٹا، بابصیرت بیٹا، یعنی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی حفظہ اللہ، وہ رابر ہے ہمارا، وہ رابر ہے ہمارا. آج لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، دشمنوں کے نیزوں پر شیطانوں سے، قرآنوں سے دھوکہ نہیں کھا رہے، جیت رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے رابر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں فخر ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. ہمارا پہلا امام علی ہے، ہمارے 12 امام ہیں، 12 کے 12 معصوم ہیں. ہم اس مکتب سے، مکتب عصمت و طہارت سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے سیاست کو طہارت دینی ہے، ہم نے ملک کے اندر تمام کے تمام اداروں کو طہارت دینی ہے، انہیں پاک بنانا ہے. امریکی خیانتکاروں کے نجس وجود سے پاک کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ رابر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عزت پائیں گے، اور ہمارا وطن بھی بچ جائے گا، ٹوٹنے سے بچ جائے گا، تباہی اور بربادی سے بچ جائے گا۔ 90 ملکوں کے دہشت گرد شام توڑنے آئے، نہیں توڑ سکے، رابر ساتھ تھا۔ یمن والوں کو شکست نہیں دے سکے، رابر ساتھ تھا۔ لبنانیوں کو شکست نہیں دے سکے، رابر ساتھ تھا۔ فلسطینیوں کو شکست نہیں دے سکے، رابر ساتھ تھا۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا رابر اور پیشوا، ہمارا مرجع سید علی خامنائی ہے، اور یہ ہمارے لیے عزت اور بحث افتخار ہے۔ ہم امریکی ٹاؤٹ نہیں ہیں، ہمارا رابر بائیڈن نہیں ہے، ہمارا رابر نیتن یاؤ نہیں ہے، ہمارا رابر سید زادہ ہے۔ لہذا ہمیں فخر ہے اس کے اوپر، چونکہ وہ ہمارے رابر ہیں، ہم اس وطن کے سب سے باوفا بیٹے ہیں، سیولائزڈ اور کلچرڈ ہیں۔ ان کے فتوے کی روشنی میں ہم رات کے وقت بھی، 2 بجے بھی ٹریفک کی ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو گناہ کیا ہے۔ ہم ٹیکس چوری نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ضامن بھی ہے اور حرام کا ارتکاب بھی کیا ہے۔ ہم کسی پراپرٹی کو مظاہرہ کرتے وقت آگ نہیں لگا سکتے، اگر لگائیں گے تو ضامن بھی ہے اور گناہ بھی کیا ہے۔ پاکستان کے دشمن سے دوستی نہیں کر سکتے، کرنے والا فاسق و فاجر ہے، یہ رابر کے فتوے ہیں۔ ہم سے لاف لینڈ کو، اگر پارلیمنٹ جو قوانین بناتی ہے عوام کے مفاد میں، ان پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا رابر، یہ ان کے فتاوی۔ اگر ان کے فتح پر کوئی عمل کرے، وہ امریکی چمچہ نہیں بنے گا، امریکہ کا چیلا نہیں بنے گا، امریکہ کا پٹھو نہیں بنے گا۔
جو امریکہ کا یار ہے،
غدار ہے، غدار ہے،
بس ختم ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم بیدار ہوں، دنیا بدل رہی ہے، ترازو جو ہے پلڑا وہ مقاومت کے حق میں بھاری ہے یہ، اور دن بدن فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، دشمن ناکام ہو رہا ہے، دشمن کے ایوان کی دیواروں کے چھت کے ڈہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آگاہ رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، بہترین دور ہے۔ ہم نے انقلاب دیکھا، درست ہے، اس کے بعد اسرائیل کی شکستیں دیکھی، الحمدللہ یمن میں ان کو شکست، ہر جگہ شکستیں دیکھی۔ ہم نے شہید قائد کو دیکھا، دوستو ہم شہید قائد کی کمی کو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پورا کر سکتے ہیں، کسی حد تک۔ علماء، جوان، جتنے بھی سوسائٹی کے طبقات ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، زینبیات اور فاطمیات، علی اکبر کے نقش قدم کا چلنے والے ہمارے جوان، سب ایک غنی مکتب ہے، ایک رچ مکتب ہے ہمارا۔ سیکھتے ہوئے ہم میدان میں رہیں گے، اگر ہم میدان میں رہے آنے والے الیکشنوں میں، واللہ بخدا یہ سارے امریکی اسرائیلی پلان ناکام ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال جتنے بھی مظلوم ہوں اس وقت ہم، لیکن جتنا مولا حسین مظلوم ہے کوئی نہیں تھا۔ دو جملے پڑھتا ہوں بس، میں نے کتب میں پڑھا ہے، رسول پاک کا آخری وقت تھا، سینے پر مولا حسین تھے، بی بی نے دیکھا کہ بابا کے احتضار کا وقت ہے، حسین کو اٹھا لیا سینے سے۔ کہتے جب آدمی کی روح نکلنے لگے تو اس کے سینے پر وزن نہیں ہونا چاہیے، اگر بٹن تنگ ہے وہ بھی کھول دینا چاہیے۔ جب اٹھایا تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کے کہا، بیٹا حسین کو میرے سینے پر رہنے دو، میرے سینے کا قرار ہے۔ جناب سیدہ کا آخری وقت ہے، امام حسین پاؤں کو چھپ کے کہتے ہیں، یا اما کلمینی قبل یتصدع قلبی، اما میرے ساتھ کلام کر اس سے پہلے کہ تیرے حسین کا جگر پھٹ جائے۔
بی بی نے بندے کفن ٹوٹے اور واہ ولدا کہہ کے حسین کو سینے سے لگایا. مولا علی کا آخری وقت ہے, سر پہ ضرب لگی ہے, داڑھی خوشے کے صاحب ہیں, امام حسین پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں, آنکھیں سرخ ہیں. کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی مظلومیت اللہ رہی ہے. کہا میں تو مظلوم ہوں لیکن حسین لا یوم کا یوم کا باب دلہ, لیکن تجھ جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے. میں مقصد جملے کہتا ہوں, امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں, آخری وقت ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سنبھال رہے ہیں بہن کے ساتھ اور رو بھی رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں حسین میں مظلوم ہوں لیکن لا یوم کا یوم کا باب دلہ, لیکن تجھ جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے. اب مولا حسین کا آخری وقت دیکھے, رسول پاک کا دیکھا, جناب سیدہ کا دیکھا, مولا علی کا دیکھا, امام حسن کا دیکھا. امام حسین کا آخری وقت کیا ہے؟ سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے, پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ابرو زخمی ہے, آنکھوں میں اتنا خون ہے آنکھیں کھلتی نہیں ہیں, رخسار زخمی ہے, تاڑی خون سے لال ہے, شانے کٹے ہوئے ہیں, امام کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, تالو زخمی ہے, ظالم امام کے منہ میں تیر مارتے ہیں. امام خاک کربلا پہ خون پہ لت پک لیٹا ہوا ہے. ایک مرتبہ میرے حسین نے سینے پر بوجھ محسوس کیا, سینے پر بوجھ محسوس کیا, کہا لقد ارتقیت عظیما طالما قبل رسول اللہ, ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھے ہیں جو بڑی عظیم جگہ ہے جسے اللہ کے نبی دے تک بوسے دیا کرتے تھے. شاید یہ وہی منظر ہے جسے یاد کر کے بار میں امام بھی روتے ہیں, کہتے میرے جدے مظلوم حسین مجھے آپ کی مظلومیت کا وہ وقت نہیں بھولتا جب خالی گھوڑا خیمہ آیا, بی بیوں نے الٹی عظیم کو دیکھا, پیشانی پہ خون کو دیکھا, سب بی بیوں نے ذوالجناح کو اپنے حالے میں لے لیا, لیکن میری بڑی شہزادی نے جب خون پیشانی پہ دیکھا, الٹی عظیم کو دیکھا, سمجھ گئی میرے حسین میں مصیبتوں کی قیامت ٹوٹی ہے, دوڑی یا بلند ٹیلے کی طرف. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ عام طور پر نجیب اور کریم بیبیاں نہ محرموں کے سامنے دوڑتی نہیں ہیں, باوقار قدم اٹھاتی ہیں. بیبی نے زلجنا کی حالت کو دیکھ کے سمجھ لیا تھا, جب بلند ٹیلے پہ پہنچی تو کیا دیکھا, وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ, شمر ملون امام کے سینے پہ پاؤں رکھے بیٹھا تھا, آخِذُ لَحْيَتَهُ بِيَدِهِ, امام کی پاک داڑھی کو ہاتھ میں لے کر ضربے مار رہا تھا, اور میری شہزادی دونوں ہاتھ سر پہ ایسے رکھ کے کہتی تھی واہ غربتا ہے غریب الوطنی اللہ الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی ینقلبون.